सबक नंबर 49, आयत नंबर 51 से 70, सूरत निसा। लेसन नंबर 59, आयत नंबर 51-70, सूरत निसा। तफसीर देखेंगे आयत नंबर 51 से। अलम तर इलल लसीन ऊतू नसीबं मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत व यकूलून लिल्लज़ीन कफरू हाउला यहदा मिनल लज़ीन आमनू सबीला। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, मुराद हैं यहूद और उनके उलमा, फिर भी क्या करते हैं? यू मेनून बिल जिब्त व तागूत, वो ईमान लाते हैं जिब्त पर और तागूत पर। और कभी कोई उनसे जाके पूछे कि बताओ मुसलमान हक पे हैं कि काफिर, तो क्या कहते हैं? वयकूलून लिल्लज़ीन कफरू हाउला यहदा मिनल्लज़ीन आमनू, तो वो कहते हैं कि ये काफिर लोग ईमान वालों से ज़्यादा हक पर हैं, ये तो इन मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों को इस काम की सज़ा क्या मिलेगी? उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, पहली सज़ा, अल्लाह ने इन पर लानत कर दी, यानी इनके दिल हक से बंद हो गए। वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा, और जिस पे अल्लाह लानत कर दे उसका फिर तू कोई मददगार नहीं पाएगा, यानी फिर तुझे इसके बारे में किसी के बारे में कुछ भी और नहीं होना चाहिए। इसी तरह दूसरी सज़ा का तस्कर अगली आयत में है। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या इनका सल्तनत में कुछ हिस्सा है? अगर होता तो क्या होता? फैज़ल ला युतूनन नास नकीरा, फिर तो ये लोगों को तिल बराबर की चीज़ भी ना देते। ये भी उनके उलमा की ये कहानी है कि दिल में माल की इतनी मोहब्बत रखते हैं कि अगर अल्लाह ने दुनिया की चीज़ें इनके हाथ में दी होती कि तुम लोगों को बांट दो, तो ये एक तिल भी लोगों को ना देते। अगला इनका जुर्म, अम यक्सुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, क्या ये उस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने दिया इनको अपने फ़ज़ल से? फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल-किताब वल-हिक्मत वआतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, हालांकि हमने तो दे दी आले इब्राहिम को किताब और हिकमत और दी हमने उनको बड़ी सल्तनत। इशारा है अल्लाह के नबी की नबूवत की तरफ कि अल्लाह के नबी बनने पर ये कुड़ते और जलते हैं, क्यों हम करते हैं? ये नबूवत का सिलसिला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से चलता आया, तो लिहाजा इन सारे रवैयों के बाद इन लोगों में से अक्सरियत का मामला क्या है? फ़मिन्हुम मन आमन बिही, बस कुछ तो इसको मान गया, किसको? इस नबी को, ईमान ले आया इनके ऊपर, कबूल कर लिया इस्लाम। लेकिन व मिन हुम मन सद्दान हो, और बास तो उससे दूर ही रहे, किससे? नबी से और इस्लाम से। जो दूर रहे उनका हाल क्या है? व कफा भी जहन्नम सईरा, और काफ़ी है दोजख की भड़कती हुई आग। ऐसे लोगों का मजीद इंजाम क्या है? आयत 56 में ये टॉपिक पूरा होगा। इन नल्लज़ीन कफरू बि आयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा, बेशक वो लोग जो हमारी आयतों के मुनकिर हुए, मुराद वही है टेक्स्ट के नाते से जिस गिरोह का पीछे से जिक्र है, क्या होगा इनके साथ? सौफ़ नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम इनको आग में डालेंगे। वहाँ जाके इनकी हालत क्या होगी? कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब गल जाएंगी, जल जाएंगी इनकी खालें। बद्दल ना हम जुलूदन गई रहा, तो हम इसकी जगह दूसरी खाल ले आएंगे, स्किन्स चेंज होंगी इनकी, जल जल के उतरती जाएंगी और अगली खालें पहनाई जाएंगी। क्यों? लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो चखते रहें अज़ाब को। ये अज़ाब क्यों हुआ? इसलिए कि इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह ताला गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। कुछ लोग जो इस रवैये से हटे रहे, यानी यहूद के वो लोग जो इस सारे तासुब से बाज रहे, उनका हाल क्या है? वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किए, यानी अल्लाह के नबी के दौर में मुसलमान हो गए, फिर अच्छे काम किए, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अनकरीब वो उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिसमें नहरें बहती हैं। कब तक? खालिदीन फीहा अबदा, रहने वाले हैं उसमें हमेशा हमेश। और क्या है वहाँ? लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम उनको दाखिल कर देंगे घनी छाँव में। यहाँ तक आयत 51 से लेकर 57 में अल्लाह ताला ने यहूद ही के टेक्स्ट में ये बात बता दी کہ وہ لوگ جو کتاب کی طرف آنے کے باوجود نفس کی رغبتوں اور نفس کی خواہشات سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس سے دور نہیں ہوتے اور بالآخر کفر پہ مر جاتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ لیکن وہ لوگ جو سارے تعصبات سے بالا تر ہو کر اللہ کے نبی کے دور میں بھی مسلمان ہوئے اور بعد میں بھی اسلام کی طرف رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ یہ تو تھا خلاصہ ان آیات کا، اب ہم دیکھیں گے ان میں سے کچھ پن پوائنٹس کو۔ پہلی آیت دیکھیے 51، اس میں یہود کے کتاب پر لانے کا تذکرہ ہوا اور اسی کے اندر یومنون بالجبت والطاغوت کی بات ہوئی۔ یہ ہے وہ نقطہ جو اس آیت کے اندر سے قابل توجہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی، حصہ دیا گیا، نصیبم کا لفظ کہہ کے بتا دیا کہ تورات اصل شریعت کا بس ایک حصہ تھی، اس کے برعکس قرآن کیا ہے؟ مکمل کتاب ہے، کیونکہ تورات میں بہت سارے موضوعات جو تھے وہ نہیں تھے جو کہ لوگوں کی بعد میں ضرورت کے تھے۔ اور علم تارہ کا لفظ عموماً دو وجوہات سے استعمال ہوتا ہے، تعجب کے لیے اور غور فکر کرنے کے لیے۔ یہاں یہ پہلے معنوں میں تعجب ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ یہ کیسے معاملے کرتے ہیں کہ کتاب پانے کے باوجود بھی جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ کل یہ یہود تھے، آج اس سے ہر وہ دیندار مراد ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی شرک کا شکار ہو جاتا ہے، علماء سو۔ کل کے دور کے وہ لوگ تھے اور امت محمدیہ کے وہ لوگ جو لوگوں کی نظروں میں عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، لیکن ان کی تعلیمات میں کہیں نہ کہیں شرک کی بات ہے۔ لفظ جبت کو دیکھیں گے اور پھر طاغوت کو دیکھنے سے ہم خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو پھر آج بھی کتاب والے کہلانے کے باوجود غلط چیزوں کی طرف پڑھ کے اپنے دین کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جبت، جین با تا، یہ اس کا روٹ ہے۔ ہر وہ چیز جو بیکار ہو، بے حقیقت، بے اصل اور بے معنی چیز، یہ ڈکشنری میننگ ہے اس کا، بیکار، کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جبت حبشی زبان میں ساحر کو کہتے تھے، یعنی جادوگر کو، اور طاغوت سے مراد کاہن ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، یعنی جادو، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اور مالک بن انس سے ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی بھی عبادت کی جائے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ بات آتی ہے، انعبد اللہ واجتنب الطاغوت۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ تھا نا، اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود کے سردار حوی بن اختب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ والوں کے پاس آئے۔ ذرا سوچئے، بظاہر احد کے میدان میں قریشیوں کو فتح ہو چکی تھی یا کم از کم ہار سے وہ بچ گئے تھے، اس سے یہود کے دل میں خیال آیا کہ چلو ذرا جا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ چڑھتے سورج کے پجاری جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ترقیوں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ خیر، یہ وہاں گئے ایک گروہ کو لے کر، ابو سفیان کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کے خلاف اس کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا کہ اچھا چلو جو بھی حال ہوں گے، آئندہ بھی کوئی جنگ ہوئی تو ہمیں بلا لینا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا، کیونکہ ان کی نظر میں یہ شخص ایک دیندار تھا، کہا کہ تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو، اگر واقعی تم اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے ان دو بتوں یعنی جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو۔ یعنی انہوں نے، مکہ والے مشرک تھے، آپ ایسے سمجھے کہ جیسے نان مسلم تھے، کافر تھے، اور یہود کے یہ جو لوگ تھے، یہ اس دور کے دیندار لوگ تھے، تو کافروں نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ جو مدد کی باتیں کرتے ہو، تو اگر ہم تمہیں کہیں کہ ہمارے یہ دو بت جن میں سے ایک کا نام کہتے ہیں جبت اور ایک کا طاغوت رکھا ہوگا انہوں نے، ان کے سامنے سجدہ کرو، کہتے ہیں کہ انہوں نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کر لیا۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ 30 آدمی تم میں سے اور 30 ہم میں سے سامنے آئیں، تاکہ رب کعبہ کے سامنے اس چیز کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ استغفر اللہ، گٹھ جوڑ ہو رہا ہے اللہ کے نبی کے خلاف۔ کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور اسی طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر لیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم بالکل جاہل ہیں، اس لیے آپ ہمارے بارے میں بتائیں کہ ہم حق پر چل رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات واضح، ये तो बेचारे लाइल्म थे ना, बेचारे इसलिए कह रही हूं कि जब किताब ही नहीं है तो फिर जो भी दीन बना ले वो दीन तो नहीं होता। तो इन यहूद को कहने लगे कि आज सच सच बता दो, हम जो कुछ नहीं, जो काबा में नंगा तवाफ भी करें, जिना और बदकारी भी और शराब और हर काम कर रहे हैं, क्या हम अच्छे हैं कि मोहम्मद अच्छे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? काब ने पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है? अबू सुफियान ने कहा, हम हज के लिए अपने ऊँटों को ज़िबा करते हैं और इनका दूध पिलाते हैं और मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं और अपने रिश्तेदारों के ताल्लुकात को कायम रखते हैं और बैतुल्ला का तवाफ़ और उमरा करते हैं। इसके बरखिलाफ़, अब देखिए अल्लाह के नबी पे फर्दे जुर्म जो आयद होने लगी है क्या, कि इसके बरखिलाफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया और वह अपनों से अलहदा हो चुका है और इसने हमारे पुराने दीन के मुकाबले में एक नया दीन पेश किया। इन बातों को सुनकर काब बिन अशरफ ने कहा, तुम लोग हक पर हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्लाह गुमराह हो चुके। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयतें नाजिल की। इससे आप देखिए कि तासुब कैसा है, यानी कितनी बड़ी बात है कि बस दफ़ा आपको पता है कि कुछ लोग दीनी तौर पे एक दूसरे से इस तरह लड़ झगड़ रहे होते हैं कि वो कहते हैं जो बेदीन है ना वो इन दीन दारों से अच्छे हैं, और बाद लोग जो काफिरों की मोहब्बतों में मुलव्वस होते हैं वो कहते हैं इन काफिरों से, ये मुसलमानों से तो आज के काफिर अच्छे हैं, हालांकि काफिर कभी मुसलमान से अच्छा नहीं होता। तो इसी बात का तज़किरा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यू मे नून अब जिप्ती वागूत, यानी उस दौर के यहूद जिन्होंने ये काम किया उनके मुंह पे किस्म का तमांचा है कि तुम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले अल्लाह के जमात के लोग होने के बावजूद उनके जिप्त और तागूत के सामने सजदे करते हो। पांच दफ़ा देखिए कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे हर दौर में इस्लाम के सामने ये ऑप्शंस रखी जाती हैं, क्या हरत है, मान लें इनकी थोड़ी सी बात ताकि ये आपकी बहुत सी माने। ये हर उस बंदे की बात हो सकती है कि जिसके दिल में अभी कुफर से वो नफरत नहीं हुई, वो बात नहीं हुई कि जिसकी वजह से वो इस्लाम को अच्छा समझे। इसीलिए कहा वयकूलून लिल्लज़ीन कफरू, और वो कहते हैं काफिरों को क्या, हाउला यहदा, ये काफिर, ये मुशरिक, ये बुतों के पुजारी ज़्यादा हिदायत वाले हैं, मिनल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों की निस्बत, अल्लाह के नबी की निस्बत, सबीलन सबील के नाते से। तासुब जब होता है ना तो यही कहते हैं लोग, ये सोचते हैं कि इससे तो फलां ही अच्छा है। हा? अब यहाँ से आगे अल्लाह ताला इनकी सजाओं का तस्करा कर रहे हैं जिसको हम शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात लफ्ज़ जिप्त और तागूत पे करनी लाजमी है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे दीन की सामने आती हैं। इस्लामी इस्तलाह में जिप्त किसको कहते हैं, कुछ नाम लिख लें जल्दी से जिस पे इसका इतलाक आता है, जादू, कहानत, फालगिरी, टोने टोटके, शगुन, वहमी बातें, सुपरस्टिशियस जिसको कहते हैं, नक्श, जंतर मंतर, सियारों की कहानियाँ, हॉरोस्कोप, खुराफात, ये सारी चीज़ें जिप्त में आती हैं। इस्लाम का इन में से किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम मुसलमानों ने सारी दुनिया के खुराफात जमा करके एक दीन बना लिया, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो हादसा हो जाएगा, 13 का आदत मनहूस है, कव्वा दीवार पे बोला तो मेहमान आएंगे, और इस तरह की बातें करके जाते हुए को पीछे से ना बुलाओ। सुनिए कभी ये बातें, ये सारी बातें इसे एक आयत से रद्द होती हैं कि जिसने इन बातों पर ईमान लिया उसका वो अंजाम होगा जो अगली आयतों में पता चलेगा। बहुत बचने की ज़रूरत है, पढ़ा लिखा दौर है। आज अफसोस की बात है कि मुसलमान भी वही करने लगे जो कल अहले किताब ने किया, किताब में गौर फिक्र करने के बजाय सितारों पे गौर फिक्र होने लगा। आज हम कुरान शौक से पढ़े ना पढ़े लेकिन अखबार का वो सफ़ा ज़रूर पढ़ते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरेगा, ये साल कैसा गुजरेगा, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जंतरी और इस तरह की सारी चीज़ें, सियारों सितारों की, उसका रिश्ता उससे, उसका उससे, इन सब चीज़ों को छोड़ दें। अबू दाऊद की एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जानवरों की आवाज़ों से फाल निकाल लेना और जानवरों के निशानात से फाल लेना और तीरा, ये जैसे परिंदों को उड़ा के लोग किस्मत के हाल मालूम करते थे, फरमाया ये सब चीज़ें जिप्त हैं। आज के दौर में इसको स्टार्स की बात कर ले, आप देखिए कि जो बेकार किस्म के लोग होते हैं ना वो ऐसी चीज़ों में लोगों को मशगूल रखते हैं। तो हमारे लिए खुलासा सारी बात का यही है कि हमने ना किसी चीज़ के पीछे पढ़ना है कि किसका सितारा क्या है और कौन गर्दिश में और किसके साथ क्या मामला होने वाला है, सारी बातें अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ें जब ज़िंदगी में आती हैं ना तो उसके बाद फिर इंसान कहीं से कहीं पहुँच जाता है। अब अल्लाह ताला ने कुरान की रोशनी हमें दी, अगर पिछली ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम हो गया जिसको बदशगुनी कहते हैं, इसी तरह जैसे एक महीना है सफ़र का, सफ़र के महीने को लोग मनहूस समझते हैं, अल्लाह के नबी के एक हदीस से साफ पता चल जाता है کہ لا سفرا، یعنی سفر کے مہینے کی کوئی بھی نحوست نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے انسان بچے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. ہم ان آیات اس آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان شاء اللہ ہم اس کو آگے والی آیتوں کے ساتھ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہود کے آئینے کے اندر یا ماضی کی چیزیں دکھا کر اپنے عمل کے لیے تیار کیا. تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا.
جی، اب آپ دیکھیے کہ ان آیات میں ہم باقی سب چیزوں کو تو تھوڑا سا دیکھ چکے، لیکن کچھ پریکٹیکل چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم انسانوں کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور جن لوگوں کی زندگی میں قرآن پاک کی رہنمائی نہیں ہوتی وہ ان چیزوں کا زیادہ شکار دیکھتے ہیں. چونکہ اس آیت کے اندر جبت اور طاغوت کی پر ایمان لانے کی بات ہوئی، تو ہم سب کو بھی اپنی عملی زندگی میں ہر اس چیز کو ڈھونڈنا ہے اور نکالنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بیکار قسم کے توہمات اور رسومات اور ایسی تمام چیزیں کہ جو انسان کو اصل سے دور کر دیں، اس سے اس کی طرف لے جائیں. ایسی چیزیں عموماً کسی بھی معاشرے میں غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. خاص طور پہ ہم لوگ اگر ایشیا میں رہنے والے برصغیر پاک و ہند میں، تو ایک ایسا بڑا عرصہ گزرا مسلمانوں کا کہ جس میں ان کو ایسے عقائد والے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے کہ جو ایک اللہ کے سوا دوسروں کو بھی پوچھتے تھے. اور ایک جملہ اگر لکھ سکیں تو لکھ لیں کہ غیر اللہ کا ڈر جو ہے نا بندے کو خوف دیتا ہے، وہم کی صورت میں، بدشگونی کی صورت میں. انسان ہر وقت ہولتا ہی رہتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اس کی بد دعا نہ لگ جائے، اس کی بات نہ لگ جائے، اس کی نظر نہ لگے. تو ان ساری چیزوں میں اگر کوئی شکار ہو چکا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے کاموں پہ شرمندگی کا اظہار کرے. بعض دفعہ باپ دادا کے وقت سے کچھ نہ کچھ باتیں ایسی چلتی آ رہی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم بہت ہلکا جانتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن اور سنت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بہت سارے نقص دیکھتے ہیں. تو ایسی چیزوں پہ سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں ایسی کسی چیز میں اپنے آپ کو شامل نہیں کروں گی. جب آپ کے اپنے اندر اس چیز کی پختگی ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے وہی درست ہے، پھر دوسروں کی فکر کریں. کیونکہ جب ہم خود ہی اگر کچے پکے ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بات کریں اور وہ ہمیں ایک ایسی کھری کی کھری سنا دیں کہ ہم منہ دیکھ کے بیٹھ جائیں اور قرآن کی طرف بھی بڑھتے ہوئے قدم جو ہے ہمارے رک جائیں، تو یہ چیز درست نہیں ہوتی. اور اسی طرح ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو لوگوں نے اس طریقے سے سمجھ لیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑنا جو ہے وہ اپنے لیے ہلاکت سمجھتے ہیں. مثلا جیسے میں نے کسی سے سنا کہ وہ لوگ جو چھوٹے سر کے ہوتے ہیں ان کی بد دعا نہ لو، کیونکہ یہ پہنچے ہوئے کچھ بچے پیدائشی طور پہ چھوٹے سر کے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہیچڑے جو مذکر مونث کے ان بٹوین ہوتے ہیں، لوگ ان کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کچھ بھی مانگیں، یہ گائیں ناچیں کچھ بھی کریں، ان کو خالی نہ بھیجو کیونکہ یہ ان کی بد دعا بہت بری ہوتی ہے. تو اس طرح کے سارے توہمات سے اپنے دل کو خالی کرنا ہے. اور جو لفظ طاغوت تھا، اس پہ پیچھے تیسرے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی تھی کہ ہر سرکش قوت، ہر وہ قوت جو خود بھی اللہ کی نافرمان ہو اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے روکے، اللہ کے نظام سے روکے. یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سسٹم، کوئی حکومت. کل کے دور میں نمرود، فرعون اور آج کے نام پہ بڑے بڑے نام ہیں، چاہے اس کو جمہوریت ہی کا نام دے دیں. ہر وہ چیز جو اللہ کے حکموں سے انسان کو دور کر دے، وہ چیز اس طرح کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے ہٹا کر دوسروں کی طرف لے جائے. پھر دوسری بات جو آیت نمبر 52 میں تھی، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اس آیت کے اندر سے ہم لعنت پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ لعنت کیا ہوتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ بعض لوگ جن کو اپنی زبان پہ زیادہ قابو نہیں ہوتا، تو وہ بات بے بات لعنت کے لفظ بولتے ہیں دوسروں کے اوپر بھی اور خود پر بھی. تو یہاں پہلی بات تو دیکھیے کہ اللہ نے لعنت کی ہے, یل ان اللہ. تو پہلی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے, وہ کسی پہ لعنت ڈالے نہ ڈالے ہم اس سے کچھ بھی نہیں کہیں گے. لفظ لعنت جو ہے یہ بودھ کے معنوں میں ہوتا ہے, لعنہ بودھ با عین دال. یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم بعید کہتے ہیں, دور کی بات. یعنی جس شخص پہ لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, انتہائی رسوائی اور ذلت میں پڑ جاتا ہے اور اللہ کا قرب اس کو نہیں ملتا. اور اس کے بارے میں ایک قول آتا ہے, میں نام ان کا بھی بتا سکتی ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت کیا ہوگی, یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ کفار کے حق میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, اور مومنوں کے حق میں لعنت کیا ہے کہ وہ ابرار یعنی صالحین کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لعنت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب یہاں تو جبت اور طاغوت پر ایمان لانے والوں کی بات ہوئی ہے نا, لیکن احادیث میں سے ایک لمبی لسٹ ملتی ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. اس خیال کے تحت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اگر ناسمجھی میں اور نادانی میں کوئی ایسے کام میں ملوث ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو صبح شام دعائیں مانگ رہے ہیں برکت کی اور برکت آ ہی نہیں رہی, صحت کی دعا مانگ رہے ہیں اور صحت آ نہیں رہی. پتہ کیا چلا کہ جب اللہ نے ہمیں رحمت سے دور کر دیا ہے تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو ان لوگوں کے اوپر جن پہ احادیث میں لعنت کی گئی, صحیح مسلم کی روایت میں سے جن چار لوگوں کا نام آتا ہے, آپ نے فرمایا سود لینے والے, سود دینے والے, اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے, سب پر لعنت ہے اور وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. دوسری چیز, اور اگر آپ چاہیں تو احادیث میں سے صرف بلٹ پوائنٹس کی طرح نمبر لکھتے جائیں تو چار لوگ تو آپ کی لسٹ میں آ گئے. پانچواں شخص وہ ہے جس کے بارے میں ایک اور روایت ہے, میں حوالے بھی نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ لکھے ہوئے مل بھی جائیں گے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو ہم عمل سوچیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگلا شخص جس پہ لعنت ہے وہ کون ہے؟ عمل لوط کرنے والا. آپ نے فرمایا ملعون و من عمل عمل قوم لوط, یعنی ہومو سیکشل کے اوپر لعنت ہے. پھر اسی طرح آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا ومکل والواشمت والمستوشمت والمصور. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر اور ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گدوانے والی ہیں, یعنی سوئی کے ناکے سے جسم میں سوراخ کر کے سرما ڈالتی ہیں تاکہ زینت ہو. انگلش میں اس کو ٹیٹوز بنانا کہتے ہیں, یا گدوانے والی پر. اور ایسے ہی تصویر بنانے والے یعنی ہاتھ سے جو تصویریں بناتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, ان سب پر لعنت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر, اس کے پینے والے پر, پلانے والے پر, اس کے بیچنے والے, خریدنے والے, اس کے نچوڑنے والے, اس کے اٹھانے والے اور منگوانے والے سب پر. یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں کہ چھ لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی, اور ہر نبی مستجاب دعوات ہوتا ہے یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ چھ کون ہیں؟ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا, یعنی بات بتاتے ہوئے اپنے من پسند خیالات کو کتاب کا نام دے دیا. اسی طرح وہ شخص جو جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو, اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے. اللہ اکبر, یعنی زبردستی دھاندلیوں کے ساتھ ووٹنگ کر کے آگے آ جانا, اور جو لوگ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہیں ان کو عزت والا کر دینا اور جو عزت والے ان کو نیچے کر دینا. اسی طرح اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا, تقدیر کا منکر, میں نہیں مانتا تقدیر کیا ہوتی ہے, قسمت کو نہ ماننے والا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا, اور اسی طرح میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو, یعنی جو محرمات ہیں جن کی تفصیل ہم چوتھے پارے کے آخر میں پڑھ چکے, ایسی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا, یعنی ماں بہن بیٹی وغیرہ سے غلط تعلق قائم کرنے والا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا میری سنت کو چھوڑنے والا, یہ بحقی کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الی, یعنی جو شہوت بھری نظر کسی نامحرم پر ڈالے اور وہ جس پر نظر ڈالے, یعنی ارادے کے ساتھ جب کسی کو اس نظر سے دیکھا جائے تو وہ بھی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کی اللہ نے ایسے مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت کی جو مردوں کا سا لباس پہنے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے عرض کیا، ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ایسی عورت پر لعنت کی جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے۔ ہجڑے مین جیسے جن کے اندر عورتوں اور مردوں والی صفات مشترک ہوتی ہیں، اور لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں ان کی بد دعا نہ لو، حالانکہ جو ہجڑے ہوتے ہیں یہ اصل میں مرد ہوتے ہیں۔ خوب میک اپ کرنا اور چمکیلے کپڑے پہننا اور مختلف ادائیں جو یہ دکھاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ ایسے لوگوں نے ہاتھوں پہ مہندیاں بھی لگائی ہوتی تھی، تو جب ایک شخص جو واقعی اس طرح کا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ پہ اس وقت مہندی لگائی ہوئی تھی، جب یہ حکم پتہ چلا کہ ہجڑے جو ہوتے ہیں یہ مرد ہوتے ہیں اصل میں، تو اس ان کو اس طرح کا رنگ لگانا اور یہ سب جائز نہیں ہے، تو وہ بہت رویا اور کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اس نے جا کے دیوار کے ساتھ چھیلنا شروع کر دیا کہ میں اس رنگ کو کتنی جلدی اپنے ہاتھ سے دور کروں۔ لیکن اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا، تو بسوں بس اسٹاپس پہ دیکھیں اور مین روڈز پہ اس طرح کے لوگ ادائیں دکھاتے ہیں، بعض دفعہ گھروں میں آ جاتے ہیں، بچہ پیدا ہو، اب تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن پہلے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، تو یہ سب کام کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت عبداللہ بن مسعود سے ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کی لعنت ہو گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، اور جو ابرو یعنی بھووں کے بال چنتی ہیں، جس کو اپنی زبان میں پلکنگ کہتے ہیں، تاکہ بھویں باریک ہو جائیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں، یعنی اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں۔ یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ سورۃ نساء ہی کی ایک آیت میں، جو شیطان کے وعدے تھے تو اس میں بھی بات ہوگی، اس لیے ابھی آپ پریشان نہ ہو، صرف ایک لسٹ تیار کر لیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں جو تانے باز اور لعنت باز ہو اور نہ بدگو۔ یعنی یہاں پہ وہ لسٹ تو پوری ہوئی، لیکن ایک دو چیزیں لعنت سے متعلق۔ پہلی بات ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ لعنت کرنے والا، تانے دینے والا اور بدگو شخص جب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ابو دردا سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں کرتی، پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کہیں اس کو راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی اس کے پاس پہنچتی ہے، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ طویل روایت کیوں سنائی کہ کبھی کسی کے اوپر لعنت نہ ڈالیں۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ ہوا نے ایک آدمی کی چادر اڑا لی، یعنی ہوا چلی اور چادر اڑ گئی، تو اس نے ہوا پر لعنت کی۔ لوگ بول دیتے ہیں نا، موسم بڑا گندا ہے، ہوا بڑی بری ہے، چادر اڑی تو اس نے ہوا پہ لعنت کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر لعنت نہ کر، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے، یعنی اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ اور یاد رکھ کے جو شخص ایسی چیز پر لعنت کرے جس کی وہ مستحق نہیں، تو یہ لعنت اس کے کہنے والے پر پڑتی ہے۔ بہرحال کسی پہ لعنت ہم نہیں کر سکتے، کسی ایک شخص پہ آپ لعنت کا لفظ نہیں بول سکتے۔ کوئی کافر ہے تو آپ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ کافر ہے، ہاں کسی کا نام لیے بغیر، مثلا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے یا ظالموں پر لعنت ہے، تو یہ اللہ کے کام ہے، آپ اس کے بیچ میں مت آئیں۔ زبان گندی ہو جاتی ہے جب ہم دوسروں کے اوپر لعنت کی بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 53 میں اور 54 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بخل کی بات کی کہ اتنے کنجوس ہیں کہ اگر ان کو کچھ دینا پڑے دوسروں کو تو کچھ بھی نہ دیں، یعنی ان کے ہاتھ میں اگر قسمت کے فیصلے ہوتے تو ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ نقیر حقیر ترین چیز جو ہے وہ بھی لوگوں کو نہ دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یہ حسد کرتے ہیں اس بات پہ جو اللہ نے لوگوں کو دیا اپنے فضل سے۔ تو اس آیت کے اوپر تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں گے حسد پہ، گو کہ یہ ساری باتیں آگے جائیں گی، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ آیتیں گزری اور سورۃ نساء انسان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے، تو حسد کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی بات ہے، حسد کی ڈیفینیشن جو صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے، الحسد تمنی زوال نعمتی، چار لفظ ہیں، اگر اردو میں ہی اس کو لکھ لیجئے، دوسرے انسان کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے۔ آپ نے کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھی، وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ روحانی بھی ہو سکتی ہے، علمی نعمت بھی ہو سکتی ہے، عملی نعمت بھی ہو سکتی ہے، عبادت سے بھی اس کا تعلق ہے، خوبصورتی کے ساتھ بھی تعلق ہے، اچھے گھر سے بھی اس کا تعلق ہے، کسی میں کوئی نعمت دیکھی تو جل گئے۔ یہاں بدترین حسد کی بات ہے جو یہود کو اللہ کے نبی سے تھا، اور وہ کیا تھا؟ دین کا حسد۔ حسد ویسے ہی بہت برا ہے، لیکن دین داروں کا حسد جو ہے وہ سب سے برا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا مرض چپک چلا، یعنی جیسے پرانی قوموں میں کچھ بیماری تھی وہ تم میں بھی ہوئی، اور وہ حسد کی بیماری تھی، اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ یہ حدیث تو آج کل لکھ لکھا کے ہر ایسی جگہ پہ لگوانی چاہیے جہاں مسلمان دین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ حسد اور بغض اور خاص طور پہ دینی معاملات کا جو معاملہ ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح شیو کر دیتا ہے۔ مونڈنا کہتے ہیں شیو کرنا، کہا کہ بالوں کو نہیں شیو کرتا، نیکیوں کو شیو کرتا ہے۔ اب ذرا اس روایت کو سوچ کے ذرا وہ ساری تہجدیں اور عبادات اور محنتیں جو دین کے نام پہ کی جاتی ہیں اس کے اوپر نظر ڈالیں، تو واقعی ایک انسان کو خوف آنے لگتا ہے اس بات کا کہ کہیں میری نیکیاں قیامت کے دن ساری کی ساری مونڈی بھی نہ دکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ، اور اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے، جب آپ کسی کو دین میں بھی اپنے سے بڑا دیکھیں اور کسی ایسے کام میں دیکھیں جو آپ نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور کام میں بڑھ جائیں۔ کیا ضروری ہے کہ اگر ایک کا رنگ گورا ہے تو سارے گورا رنگ کر کے خوبصورت بن سکتے ہیں، وہ اپنے سانولے رنگ کے اندر خوبصورتی پیدا کر لے؟ شکل میں حسن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے اخلاق اور اپنے مینرز کو اتنا خوبصورت کر لیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کتنی خوبصورت ہے، کتنی پولائٹ ہے۔ تو اس لیے دوسروں پہ نظر نہ رکھیں۔ میں اپنے لفظوں میں اگر حسد کو سمجھوں تو میں کیا سمجھتی ہوں کہ حاسد اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے، اس کو اللہ کے فیصلے ہی نہیں اچھے لگتے، کیونکہ اس کے اندر اس کو اپنی ذات جو ہے وہ زیادہ بڑی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا برا انجام آیت 56 میں بتا دیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے کفر کی آیتوں کے ساتھ، سوف نسلیہم نارا، آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا، کلما نضجت، جب گل جائیں گی، پک جائیں گی، جلودہم، جلود جلد کی جمع ہے، سکن کو کہتے ہیں نا، ان کی سکن جب گل جائیں گی یعنی جلنے کے بعد گلیں گی، اور گل گل کے گریں گی، تو بدلناہم جلودن غیرہا، ہم ان کی کھالوں کو بدلیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب اس حصے کی تفسیر کرتے تو کہتے کہ جب کھال جل چکے گی تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور یہ کام اتنی تیزی سے ہوگا کہ ایک ساتھ میں 100 مرتبہ کھال تبدیل ہوگی۔ اللہ اکبر، آج کسی جلے ہوئے کی اگر آپ نے وہ سنی ہو کہ کرتے ہیں لوگ پلاسٹک سرجری، انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، اور 100 100 بار ایک ایک ساتھ میں ہوگا۔ حدیث میں حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی، اور جب ان کو کھا چکے گی تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم پھر پہلی حالت میں لوٹ آؤ، پس وہ لوٹ آئیں گے۔ یہ تفسیر مزری کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا کہ جس کے پاؤں میں آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ کون ہوگا؟ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابو طالب ہوں گے، جو ساری زندگی اللہ کے نبی کی محبت میں رہے، اسلام کو بھی فائدہ دیا لیکن خود ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو لوگ اس برے رویے سے بچ گئے، اچھے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے ازواج مطہرہ ہیں۔ پیچھے بھی ہم سورہ بقرہ میں بھی ازواج مطہرہ کی بات سن چکے، تو ایک روایت اس کے بارے میں بڑی خوبصورت آتی ہے، حاکم کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، حیض سے یعنی پیریڈس نہیں ہوں گے، بول و براز یعنی پیشاب اور پخانہ نہیں ہوگا، اور ناک سے بہنے والی کدورت سے پاک ہوں گی۔ کتنی گندگی ہوتی ہے نا ان چیزوں میں، انسان تصور سے بھی کراہت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح امام مجاہد اس پر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بچے پیدا کرنے اور ناپاک نطفے سے بھی پاک ہوں گی، یعنی ان کے دوسروں کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے، اور ملے گا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا، وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، کھنی چھو دے گا. یہ جو لفظ ذِلًّا ذَلِيلًا ہے نا، یہ زوئے لام لام سے ہے. ذِلِّ هُمَا کا نام آپ نے اردو میں سنا ہوگا، ہاں، گہری چھاؤں کو کہتے ہیں، سائے کو کہتے ہیں، گھنے سائے جیسے. عربی میں کہتے ہیں شمسن شامسن یا لیلن لئیلن. کسی چیز کو دہرانا ہونا تو ایک ہی روٹ سے اس لفظ کے مختلف طریقے بول دیے جاتے ہیں. تو ذلن ذلیلن میں یہ وہ ذلیل نہیں. اب دیکھیں مخرج غلط ہو تو کتنا برا معنی بنتا ہے. ایک لفظ ہے ذلیل ذال سے، اور یہ کیا ہے ذا ذا ذلیل، اس سے مخرج کا فرق دیکھیں. اور یہ آپ تجوید پڑھانے والے مثال نوٹ کریں کہ جہاں کہیں لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں کتنا معنی بدل جاتا ہے آپ گہرے سائے کو ذلیل کے لفظ سے اگر مکس اپ کر دیں. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو ایک سوار 100 سال میں بھی طے نہیں کر سکے گا. اور اگر آپ چاہیں تو یہ آیت پڑھ لیں کہ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، سورہ واقعہ میں آئے گی یہ آیت. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو دنیا میں اگر تھوڑی دھوپ چھاؤں سہ لی، گرمی سہ لی اللہ کے راستے میں، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گہرے سائے دے گا. اسی کی تفسیر میں بعض کہتے ہیں کہ ہوا ظل العرش، یہ عرش کا سایہ ہوگا جو کبھی زائل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، اس برے انجام سے بچائے اور اچھے حال میں رکھے. ایک روایت اور نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پیچھے والی آیتوں کے ساتھ جوڑ دیجئے گا اس کو. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنمی اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ کان کی لو سے گردن کا فاصلہ، یعنی یہ کان کی لو کیا ہوتی ہے جہاں بندہ پہنتے ہیں، اور گردن یہ اس کا فاصلہ 700 میل جتنا ہو جائے گا. کیوں؟ تاکہ زیادہ عذاب کو سہیں. اور ان کی کھال، سکن کی موٹائی، تھکنس، ابھی دنیا میں کتنی ہوتی ہے سوچیں، 1 انچ کا بھی کچھ کم حصہ ہوتا ہے، اور جتنی فیٹ چڑھتی جاتی اتنی موٹی ہے. کہا جہنمیوں کی کھال کی موٹائی 70 بالشت ہو جائے گی. بالشت کس کو کہتے ہیں؟ آپ سوچیں اتنی تھک چربیاں چڑھی ہوں گی، اور ان کی ایک داڑھ جو ہے وہ اتنی بڑی ہوگی جتنا احد پہاڑ ہے. اب آپ کے کیسے ہوگا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو نہ مان کے دیکھیں. اور دنیا میں ایسے عجیب و غریب مخلوقات ہیں، ایسے جانور ہیں بیٹھے ہوئے گوشت کے پہاڑ لگتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرے گا؟ تاکہ یہ لوگ اپنے برے کاموں کے مزے چکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. اب آگے دیکھتے ہیں آیت 58، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، یہاں سے لے کے اگلے تقریباً 3-4 رکوع یہ وہ وقت ہے سورۃ نساء کا کہ جس کو آپ پیک کہہ سکتے ہیں. اور میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر ان آیتوں کو صحیح طرح سے میں آپ کو سمجھا پاؤں اور آپ سمجھ جائیں گے، تو آپ کے ذہن کی اتنی گتھیاں سلجھ جائیں گی کہ جو شاید پچھلے 20-25 سال کی زندگی میں بھی آپ کی نہیں سلجھیں. اس میں بہت سارے مسائل کا حل اور انتہائی اہم آیتیں ہیں، جس کے اندر ایک ایک آیت کو ویسے ایک ایک لیسن ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کی رعایت رکھتے ہوئے مختصر بات کریں گے، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مین کانسیپٹ سمجھنے میں مدد دے دے. چلیے دیکھیے آیت 58 کو دیکھتے ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تعالیٰ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، پہلی بات. دوسری بات، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے بیچ میں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ آیت امہات الآیات میں سے ایک آیت ہے. کہتے ہیں ماں کو. قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات ہے جن کے اندر بہت گہرے معنی ہوتے ہیں. یعنی ماں، جڑ. تو امہات الآیات سے کیا مراد؟ کہ ایک آیت کے اندر بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں اور بہت کچھ بھی ہوتا ہے. اور لفظ انا سے شروع ہو رہی ہے، لفظ اللہ سے آ رہی ہے. بات کسی بھی آیت کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے شروع میں انا آئے، جیسے یہاں آ رہا ہے انا، اور دوسری بات لفظ اللہ آئے. اور بات کیا کہی گئی کہ انتو ادل امانات الہ لہا. امانات جو ہے یہ امانتن کی جمع، اس سے ذمہ داریاں، عہدے، مالی امانتیں سب مراد ہیں. اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے. میں چاہوں گی کہ حدیث سے وہ واقعہ پورے کا پورا آپ کو سناؤں، تاکہ آپ اس صرف واقعے سے ہی بہت کچھ سمجھ جائیں گے. اور اس کے شان نزول میں یہ بات ہے. اس کے بارے میں یعنی آتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی جو خانہ کعبہ تھا، اسلام یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی کعبے کی خدمت کو لوگ بہت بڑا شرف سمجھتے تھے اپنے لیے، اور عزت سمجھی جاتی تھی. لوگوں نے مختلف ذمہ داریاں اپنے ذمہ لی ہوئی تھیں، جیسے کچھ لوگ تھے وہ جو حج کے دنوں میں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ایسے لوگوں کو سقایہ کہتے تھے، پانی پلانے والے لوگ. اور یہ کام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا جو اللہ کے نبی کے چچا تھے. اسی طرح کچھ خدمات ابو طالب کے ذمہ تھیں، لیکن خانہ کعبہ کی جو چابی ہے اس کی ذمہ داری جو تھی وہ عثمان بن طلحہ کے ذمہ تھی. کھولتے تھے، بند کرتے تھے. اب یہ اپنا واقعہ سناتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات یعنی منڈے اور تھرسڈے کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے، اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے. ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے نبی اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے. اس وقت عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی، یعنی ذرا روڈ ہوئے کہ کیوں اندر جانا چاہتے ہیں. آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا، اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں. یہ کون سے دن ہے جب مسلمانوں پہ انتہائی مشکل حالات ہیں، لیکن ایک اچھا لیڈر گرے ہوئے اور پسے ہوئے حالات میں لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا وصف تھا. عثمان بن طلحہ نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے. یہ کہتے ہوئے آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے. اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، کس نے؟ عثمان نے، تو کہتے ہیں مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا. ایک دفعہ بندہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے نا جوش سے، تو کافروں کے دل ہل جاتے ہیں. کہتے ہیں اسی وقت میں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا. کیا پتہ چلتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ارد گرد والوں کی بدلی ہوئی صورتوں کو اور ان کے چہروں پہ ناگواری کے تاثرات کو دیکھ کر ایون اسلام کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں. آج بھی یقین کریں کئی نان مسلم ایسے ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، لیکن قدم کیوں نہیں اٹھا پاتے کہ ارد گرد کی جو محبتیں ہیں وہ انسان کو روک لیتی ہیں. کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا، اتنی دیر تک یہ نان مسلم رہے. آپ سوچئے کہ مکی دور کے پہلے کتنے سال گئے ہوں گے، پھر مدینہ کے تقریباً 8 سال، پھر مکہ فتح ہوا. تو اللہ کے نبی نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب کی، میں نے پیش کر دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ یہ چابی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے کہ نہیں دوں گا. ہاں، حضرت علی نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی چابی ان کے ہاتھ سے لے کر اللہ کے نبی کو دی. بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، یہ کب ہوا تھا؟ جب مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح کے بعد آپ نے جا کے وہاں نفل پڑھے تھے، اور یہ ایک اچھا عمل دکھتا ہے کہ اگر فتح ہو تو جشن منانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر گئے تو وہاں لوگوں نے ابراہیم اور اسماعیل کی شبیہیں بنائی ہوئی تھیں چوک کے ساتھ یا کوئلے کے ساتھ، اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے، یعنی فال والے اور پانسے کے تیر تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کا برا کرے، حالانکہ ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی تیروں سے قسمت معلوم نہیں کی. پھر آپ نے وہ تصویریں مٹا دی، یعنی خانہ کعبہ کے اندر بانی کعبہ کی تصویر لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. آج تک ہمارے بانی پاکستان کی تصویر ہر جگہ لگتی ہے. تصویر کا مسئلہ ایک طرف کر دیں، لیکن تصویر کی تعظیم جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی رہنما ہو، چاہے وہ کوئی قومی رہنما ہو، اور چاہے کوئی آپ کا من پسند ہیرو، کوئی کرکٹر یا کوئی دوسرا. تصویر کو بہرحال عزت نہیں دی جاتی. پھر وہاں ایک کبوتری کا بت رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو توڑا. بہرحال یہ سب کام کیے اور واپس آئے، اور آپ نے عثمان کو کہا، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس رہے گی قیامت تک. آپ نے اس دور میں یہ بات کی، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی. جو کوئی تم سے یہ چابی لے گا وہ ظالم ہوگا، یعنی کوئی زبردستی نہیں لے گا. حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں، میں یہ چابی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے مجھے پھر آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں؟ مجھے وہ بات یاد آ گئی جو اللہ کے نبی نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنچی میرے ہاتھ میں دیکھو گے. میں نے عرض کیا، بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ تفسیر مصری کی روایت ہے, آپ کو احادیث میں بھی یہ چیز مل سکتی ہے. ذرا اس میں سے ادب اور مینرز تو دیکھیے, کفر پہ تھے یہ, اللہ کے نبی نے ان کی چیز ان کو دی. اسی لیے اسلام جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے نا, تو وہاں جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں چھیڑتا, ان کو کہتے تم اپنے کام کرتے رہو. ہاں جہاں تم اسلام کے لیے خطرہ بنو گے وہاں ہم تمہارے لیے پھر مشکل بن جائیں گے. اس کے برعکس آج کے دور میں جب ملک علاقے فتح ہوتے ہیں تو ہوتا کیا, سارے پہلے لوگ تو جیلوں میں بھر دیے جاتے ہیں. اور یہ آپ کا حسن سلوک تھا جس کی وجہ سے عثمان مسلمان ہوئے, اور آج تک یہ چابی اسی خاندان میں آ رہی ہے. آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی کہ سعودی عرب میں حکومت بھی ہے, شاہی خاندان ہے, آپ سب نام سنتے رہتے ہوں گے, لیکن خانہ کعبہ کی چابی جو ہے وہ عثمان بن طلحہ ہی کے خاندان میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے. اور اب بھی جب بھی کبھی کھولنا ہوتا ہے تو انہی کے خاندان کا شخص کھولتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہ قیامت تک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها میں اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ وہ چابی جو امانت تھی ان کی وہ ان کو دے دی. اب یہ تو ایک شان نزول کی بات تھی, اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک دن جب اللہ کے نبی بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. میں نے یہ آیت کبھی آپ سے پہلے نہیں سنی تھی, آپ کی زبان سے نہیں سنی, اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آیت خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی, جوف کعبہ میں نازل ہوئی. یعنی یہ جو آیت میں اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں اس کی شان کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. سبحان اللہ, ہر آیت کی اپنی شان ہے نا. جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آسمان پہ جا کے دی گئی تھی, عرش کے خزانوں میں سے اتری تھی, معراج کے موقع پہ ملی تھی. کچھ آیتیں اللہ کے نبی کی کسوا کے اوپر نازل ہوئیں, کچھ غارے ثور کے اندر نازل ہوئیں, کوئی غارے حرا میں. تو جیسے انسانوں کی قسمت ہے نا, ہم انسان کوئی ناروے میں رہ رہے ہیں, کوئی پاکستان میں, کوئی انڈیا میں, کوئی امریکہ میں, اسی طرح ان آیات کی بھی قسمت ہوتی ہے. اور صحابہ کرام ان باتوں کو بہت انجوائے کرتے تھے, لیکن ہمیں تو بس ایک ہی فکر ہوتا ہے کہ ختم کرنا ہے, پورا ہو جائے, سپارا پورا ہو جائے, اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں. تو یہ تو اس کی شان نزول تھی. ایک دفعہ آیت کی تلاوت سن کے پھر انشاءاللہ آپ اس کے اندر سے کچھ مسائل اور کچھ باتیں جو امانت اور عہد سے متعلق ہے اس پہ بات کریں گے.
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.